بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمرويه، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي بكر جو سيدة عائشة کے بھائی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگوائی ہوئی تھی. وما عبد الرحمن سواک رطب یستن بہ، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تازہ مسواک تھی جس سے وہ مسواک کر رہے تھے. فأبده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو لمبا کیا، یعنی غور سے دیکھا. فأخذت السواک، تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی. فقضمته، پھر میں نے اسے چبایا. وطیبته، پھر میں نے اسے صاف کیا. ثم دفعته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی. فاستن نبی، تو انہوں نے اس کے ساتھ مسواک کی. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استن استنانا احسن منہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو مسواک کرتا اتنا اچھا نہیں دیکھا. فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے، رفع یده او اصبعه ثم قال، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا یا اپنی انگلی اٹھائی اور کہنے لگ گئے: فی الرفیق الاعلى، تین مرتبہ. ثم قضی علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. وکانت تقول مات بین حاقنتی وزاقنتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حاقنتی وزاقنتی، میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان. وفی لفظ فرأیته ينظر الی، اور ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں کہ میں نے دیکھا وہ دیکھ رہے تھے مسواک کی طرف. وعرفت انه يحب السواک، تو میں نے پہچان لیا کہ اللہ کے رسول مسواک کو پسند کر رہے ہیں. فقلت آخذه لك، تو میں نے اجازت لی کہ میں لے لوں. فأشار برأسه ان نعم، تو آپ نے اشارہ کیا جی ہاں. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. یستن به کا مطلب یہ ہے یمر السواک علی اسنانی کأنه یحددها، مسواک کو اپنے دانت پہ دائیں بائیں چلاتے جیسا کہ اس کو تیز کر رہے ہیں. فأبده، اس کا مطلب ہوتا ہے مد الیہ بصرہ وأطاله، کہ اپنی نظر کو اٹھایا اور غور سے دیکھا اور اپنی نظر کو لمبا کیا. بین حاقنتی وزاقنتی، حاقنہ یہ ترقوتین اور حبل العاتق، جو کندھے کی ہڈی ہے اور انسان کے سینے کی جگہ ہے، اس کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں. زاقنا یہ طرف الحلقوم الاعلى، ہنسلی کی جگہ کو کہتے ہیں. فقضمته اي مضغته باسنانها لیلین، میں نے اپنے دانتوں سے اسے چبایا تاکہ نرم ہو جائے. والقضم باطراف الاسنان والخصم بالفم کلے. قضم اور خصم دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مسواک کے لیے قضم کا لفظ ہو تو دانتوں کے کناروں سے چبانا، اور خصم کا اگر لفظ ہو تو پورے منہ میں مسواک ڈال کے سارے دانتوں کے ساتھ اسے چبانا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یاد کروا رہی ہیں ایسے قصے کو اس حدیث کے ذریعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے ساتھ محبت کتنی تھی. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب آپ دنیا سے روانہ ہو رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک تازہ مسواک تھی جس کے ساتھ وہ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھی عبد الرحمن کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری بھی بھولی اور وہ تکلیف بھی بھولی. آپ نے اپنی محبت جو مسواک کے لیے اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے غور سے دیکھا، جیسے کوئی رغبت کرنے والا کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے. تو سیدہ عائشہ کی یہ فطانت ہے، یہ ذہانت ہے، انہوں نے پہچان لیا اور آپ سے اجازت طلب کی. آپ کی اجازت دینے سے اپنے بھائی سے انہوں نے مسواک لی اور اس کا اگلا حصہ مسواک کا کاٹ دیا اور دوبارہ سے اس کو چبایا اور اس کا نیا سر بنایا، اس کو صاف کیا اور اس کو دھویا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دی فاستعکبہ، تو سید المرسلین نے زندگی کا آخری عمل مسواک کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں نے کسی کو مسواک کرتے نہیں دیکھا، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہو گئے تو اپنی انگلی کو اٹھا کے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور دنیا سے اپنے رب کی طرف منتقل ہونے کو اختیار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ وہاں ہی لٹک گیا اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غبطہ کیا کرتی تھیں، رشک کیا کرتی تھیں، اور حق بھی یہ ہے کہ وہ رشک کریں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب دنیا سے روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو سیدہ عائشہ نے اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگوائی ہوئی تھی. حقینتی و ذاکینتی، میرے چہرے اور میرے سینے کے درمیان ہی آپ فوت ہوئے. اس حدیث سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات، تازہ مسواک سے مسواک کرنی چاہیے. دوسری بات، مسواک کی اصلاح کر لینی چاہیے اور اس کی صحیح تیاری کر کے ہی مسواک کرنی چاہیے. تیسری بات، اگر کسی دوسرے کی مسواک آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اجازت کے ساتھ، تو اس اجازت کے بعد اس مسواک کے اس حصے کو صاف بھی کیا جائے اور اس کے بعد انسان خود استعمال کرے نظافت کے بعد، جیسا کہ حدیث میں ہے. چوتھی بات سمجھ میں آتی ہے، بس اوقات اشارات اور کنایات سے بھی کسی بات کی سمجھ آ جائے تو اس کو بھی عمل میں لانا چاہیے. کس طرح سیدہ عائشہ اشارے سے ہی سمجھی اور کس طرح ہی اللہ کے رسول نے اشارہ ہی کیا کہ مجھے مسواک چاہیے، اور کتنی فطین یہ عورت تھیں، اللہ عز وجل نے ان کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے مزاج سے کس طرح وہ واقف تھی. پانچویں بات، الرفیق الاعلیٰ سے مراد یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر جو آیت ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہاں جو چھٹی بات سمجھ میں آتی ہے، تمام زوجات مطہرات پر سیدہ عائشہ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جلال چاہتے تو سجدے میں اپنے پاس بلا لیتے، آپ کو قرآن پڑھتے بلا لیتے، آپ کو قیام میں بلا لیتے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ وحی کبھی نزول ہوتا اور سرتاج ملائک اس کو سلام کرنے جبریل بھی آیا کرتے، تو جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو انہی کے حجرے میں فوت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی تو اسی ہستی کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ یہاں اگلی بات جو ساتویں سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری عمل مسواک کیا ہے۔ آپ کی اگر پانچ چھ پہلو یاد رہیں، آپ گھر سے نکلتے تو مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو مسواک کرتے کرتے، نماز کے وقت بھی مسواک کرتے، رات کو سونے لگتے تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی، رات کو اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرتے، دو رکعتیں پڑھتے تو اگلی دو رکعتوں سے پہلے پھر مسواک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا آخری عمل بھی مسواک ہی کیا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہاں آٹھویں بات جو بہت مسلمانوں کے لیے آج سمجھنی ضروری ہے، آج وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں ہی نہیں، نہ جانے کون کون سے الزامات کا موجب قرار دیتے ہیں، ان کو حیا بھی کرنی چاہیے، اللہ کا خوف بھی کھانا چاہیے۔ اور ان کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جب ہم مدینے پہ قبضہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ابو بکر و عمر اور سیدہ عائشہ کی قبر کو کھودیں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو باہر نکال کے ہم لٹکا کے کوڑے لگائیں گے۔ حاشا للہ ان یکون ھذا، یہودی تو ایسی خواہش کرتے تو سمجھ میں آتی، عیسائی تو ایسی خواہش کرتے تو سمجھ میں آتے، یہ وہ لوگ خواہش کرنے والے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دینے والے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ہی شہید کرنے والے اور پھر خود ہی پیٹنے والے ہیں۔ اور یہ حق ہے کہ جس سینے میں صحابہ کا بغض ہو وہ پٹتا ہی رہا ہے اور آئندہ بھی پٹتا ہی رہے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی، پاک دامنی، طہارت اتنی ہے کوئی کائنات کے اندر حافظ قرآن اور قاری قرآن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کو اپنی زبان پہ نہ لے آئے، یاد نہ کر لے، نمازوں میں نہ پڑھے، تہجدوں میں نہ پڑھے۔ اس وقت تک اس کو تہجد والا حافظ و قاری کہتے ہی نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی شخص قرآن مکمل کر ہی نہیں سکتا جب تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو وہ بیان نہیں کرتا۔ اس لیے آج شاید کہ کسی کی آنکھوں سے گزرا ہو، گزشتہ چار سال پہلے جب لندن کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع بلایا گیا سیدہ عائشہ کی مذمت پہ، اور پیچھے انہوں نے فلیکس لگائی ہوئی تھی عائشہ فی النار والعیاذ باللہ، اور ساری رات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ الفاظ کہے، شیطان کو راضی کیا کہ جو ایک مسلمان اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ کوئی مچلتا ہے تو مچلتا رہے، کوئی اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، آخرت میں جنت میں بھی تم میری بیوی ہو۔ اس لیے جب کسی کے ساتھ معاملات اس طرح ہو جائیں تو امت کا بھی حق ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ عائشہ ہی نام رکھیں۔ سبب کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کی عظمت ابھرے، سیدہ عائشہ کے اعمال دنیا میں آئیں، اور سیدہ عائشہ کی محبت کا اظہار ہو۔ اللہ عز وجل ہمیں ایسا ہی ایمان دے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم گھر والوں کا احترام باقی رہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک بسواک رطب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ تازہ مسواک سے مسواک کر رہے تھے۔ قال وطرف السواک علی لسانی، اور آپ نے مسواک کا کنارہ اپنی زبان پہ رکھا ہوا تھا۔ وهو یقول اع اع والسواک فی فیہ کأنہ یتہوع، اور آپ اس طرح کی آواز نکال رہے تھے اع اع کر کے، والسواک فی فی، اور مسواک آپ کے منہ مبارک میں تھی، کہ انہ یتہوا، گویا کہ وہ قے کر رہے ہیں۔ یہ لفظ حمزہ اور عین یہ ایسے انسان کی آواز ہے جو قے کرتا ہے۔ اصل میں یہ ہا ہا کے الفاظ عربی میں بولے جاتے ہیں، لیکن یا اس کو ضمہ کے ساتھ ہوع اور ہوع، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو عین کو حمزہ میں تبدیل کر دی۔ یتہوا التہوع عربی زبان میں کہتے ہیں، التقیؤ بصوت، آواز کے ساتھ قے کرنا، یہ یتہوع کا معنی ہے۔ اجمالی معنی اس حدیث کا، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے کو یاد کروا رہے ہیں جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور تازہ مسواک کر رہے تھے۔ تازہ مسواک اس لیے، لأن انقاءہ اکمل، کیونکہ اس کی صفائی اور نقا یہ کامل درجے کی ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ پہلے اس کو صاف نہ کیا جائے، اسی طرح منہ میں ڈال لیا جائے اور وہ نقصان دے، یا کوئی چیز اس کے انسان کے مسوڑوں کو یا اس کی زبان کو مجروح کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اپنی زبان مبارک پہ رکھی اور تسوک میں مبالغہ کیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قے کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مشروع یہ ہے کہ انسان تازہ لکڑی کی مسواک کرے، اور مسواک یہ عبادات اور قربات میں سے ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ مسواک کے اندر مبالغہ کرنا یہ مشروع ہے، کیونکہ مبالغے سے کمال کی صفائی ممکن ہوتی ہے۔ یہ بھی جائز ہے، تیسری بات، کہ مسواک کو زبان پہ لگایا جائے اور زبان کے اوپر بھی مسواک چلائی جائے بعض دفعہ، تاکہ کسی قسم کی کثافتیں، اگر کثرت سے کھانا کھانا یا ایسے خشک میوہ انسان استعمال کرتا ہے تو زبان پہ کثافتیں آ جاتی ہیں، اگر کھلی نہ کرے، اور اگر انسان وضو نہ کرے مدت کے بعد، کوئی دو چار گھنٹے گزر جائیں، تو ایسی شکل میں اس کی زبان کی کثافتوں کی وجہ سے زبان بوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے صحابی کا قصہ سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے پہلے بھی آپ مسواک کرتے، کھانے کے بعد بھی مسواک کرتے۔ تو اگر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صفائی، صفا اور نقا کا خیال کرنے والا انسان کھانے سے پہلے بھی اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کر لے، اور فوراً بعد اچھے طریقے سے مسواک کر لے یا برش کر لے، تو اس کی فصاحت و بلاغت تو مینٹین رہے گی ہی رہے گی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے اس عمل کو، جس کی نسبت وہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی طرف، تو اس کی نیکی بھی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ باب المسح علی الخفین، موزوں پہ مسح کرنے کا باب۔ اس باب کے اندر کچھ دلائل کا تذکرہ ہوگا جو اس بات کو ثابت کریں گے کہ مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ مسح یہ دھونے کا آلٹرنیٹ ہے، اور یہ شرعی طہارت ہے جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور نصوص شرعیہ صحیحہ واضحہ اس پہ متواتر طور پہ پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو 70 صحابہ سے علماء محدثین نے نقل کیا ہے۔
اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بھی سمجھیے، وہ شاذ لوگ بعض جو اس کی عدم مشروعیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اجماع، احادیث کے تواتر اور نصوص شرعیہ کی یہ واضح مخالفت ہے، اور چوتھی بات شریعت کے مزاج سے بھی دشمنی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رخصت جو اللہ نے دی ہے اسے قبول کیا جائے، اور شریعت سمح آسان شریعت کا یہ امتیازی پہلو مسلمانوں سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ عن المغیرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فأهويت لأنزع خفيه، میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تاکہ میں آپ کے پاؤں مبارک سے موزے اتاروں، فقال تو آپ نے فرمایا دعهما، ان دونوں کو چھوڑ دیجئے، فإني أدخلتهما طاهرتين، میں نے یہ دونوں موزے میں نے طہارت کی حالت میں پہنے، فمسح عليهما، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فلما شرع النبی فی الوضو، سفر میں وضو کا وقت آیا، آپ نے وضو کرنا شروع کیا، اپنا چہرہ انور دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے سر پہ مسح کیا، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ جلدی سے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں مبارک سے موزے اتاروں اور پھر ان کو دھو دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو مت اتاریے، میں نے یہ موزے اس وقت پہنے تھے جب میں نے طہارت کی حالت حاصل کی، میں نے اپنے پاؤں کو دھویا ہوا تھا، باوضو تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کی بجائے ان دونوں موزوں پہ مسح کیا۔ اس حدیث کے ہونے کے باوجود اور علماء امت کہتے ہیں چھ حدیثیں متواتر لفظی ہیں اور کچھ متواتر معنوی ہیں، جو متواتر چھ حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں ایک حدیث المسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنے کی حدیث متواتر ہے،
اگرچہ اس وجوب اور ان دلائل کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں،
اور کہتے ہیں کہ امام مالک بھی ایسا کہتے تھے اور بعض صحابہ بھی ایسا کہتے تھے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کی غلط ہے، اور جو امام مالک سے بات انہوں نے نقل کی ہے وہ ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مسح کے قائل اور فاعل تھے، اور تمام کے تمام صحابہ اس بات کے جواز پر متفق تھے۔ اجماع کی مخالفت کرنا اور صحابہ کرام کو دشناموں کا سامنا کروانا اور قرآن و سنت کی بات کو ٹھکرانا چونکہ ان کا منہج ہے، اس لیے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں جب کوئی بات نہ بنی تو قراءات کے اس مبارک دروازے سے داخل ہوئے، کہنے لگے دیکھو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم، وہاں ارجلکم کی روایت وہ بھی متواتر، وارجلکم کی روایت اور قرات وہ بھی متواتر، تو کہنے لگے یہاں تو بات سمجھ آ گئی، فامسحوا بوجوہکم، اس کا عطف جو ہے بوجوہکم پہ ڈالا جائے اور اس پہ مسح کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم غسل ہی کریں گے، دھونا ہی پڑے گا۔ اس قرات کو بھی ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی بیچارے کامیاب نہ ہو سکے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، اذا اردتم القیام الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. یہی عربی زبان کی ایک بہت بڑی گہرائی ہے. چہرے کو کیسے دھوئیں؟ ہاتھ لگا کے دھوئیں گے تو ہاتھ پہلے دھوئے جائیں گے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, اور اپنے بازوؤں کو بھی دھو لیا کرو. الی المرفقین وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو. وارجلکم, اگر ارجلکم ہو تو اس کا عطف جو ہے فاغسلوا پہ جائے گا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم, کیونکہ اعراب ایک آ رہا ہے. اور اگر ارجلکم پڑھیں تو اس قرات کے اعتبار سے عطف جو ہے فامسحوا برؤوسکم وارجلکم, تو عطف پھر فامسحوا پہ آئے گا. دونوں حالتوں میں معنی کیا بنے گا؟ اگر آپ نے موزے نہیں پہنے ہوئے تو آپ دھو لیں, اور اگر آپ نے موزے اور جرابے پہنی ہیں تو آپ مسح کر لیں, کوئی بگاڑ نہیں ہے. اور اگر مسح کے معنی کو بھی عربی زبان میں باقاعدہ ڈھونڈا جائے, تلاش کیا جائے اور اس کا ایک زائچہ تیار کیا جائے, المسح هو الغسل, عربی زبان کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں مسح سے مراد غسل بھی ہے. غسل نہیں, غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا, اور غسل کا مطلب ہوتا ہے غسل کرنا. غائن کی زبر اور پیش میں معنی بدل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متواتر سنت کو حذف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ ابن دقیق العید نے ایک عبارت لکھ دی, وہ کہتے ہیں ان المسح علی الخفین اشتہر جوازو حتی صار شعار اہل السنہ. موزوں پہ مسح کرنا یہ اتنا مشہور مسئلہ ہے دین کا, یہاں تک کہ اہل سنت جو حدیث سے محبت کرنے والے ان کا شعار بن گیا. وَإِنْكَارُهُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ, اور یہ بتیوں کا شعار بن گیا کہ ہم نے نہیں کرنا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ موزوں پہ مسح کرنا یہ مشروع ہے وضو کے وقت, اور مسح ایک مرتبہ ہوگا, اور یہ مسح موزے کے اوپر والے حصے پہ ہوگا, نچلے حصے پہ نہیں ہوگا. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا فرمایا کرتے تھے لو کان الدین بالعقل, اگر عقل کے مطابق ہم دین کو بنانا چاہیں تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے نچلے حصے پہ کریں, کیونکہ مٹی تو وہاں لگتی ہے, لیکن اوپر کیوں کرتے ہیں؟ شریعت نے حکم ایسے دیا. دوسری بات اس میں سمجھ آتی ہے کہ موزے پہ مسح اس وقت ہوگا جب اس کو پاکیزگی اور طہارت کی حالت میں پہنا ہوگا. تیسری بات, اس میں علماء اور فضلاء کی خدمت مستحب بیان کی گئی ہے. کس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے شاگرد اہتمام کر رہے ہیں وضو کروانے کا, اور ایک وہ بھی وقت تھا جب معاویہ الضرير, معاویہ الضرير محدث, نبی نے محدث, جب وضو کرنا چاہ رہے تھے تو ایک شخص پانی لینے گیا. بادشاہ کو پتہ چلا نماز کا وقت ہو رہا ہے, وہ دوڑا, تمام پروٹوکولز کو توڑتے ہوئے. لوگ پریشانی کے عالم میں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, آج وضو کروانے کی سعادت میں لینا چاہتا ہوں. ہارون الرشید کے دو بیٹے مسجد سے باہر نکلے اور باہر جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے تھے. کیوں جھگڑ رہے تھے؟ ایک کہتا تھا میں نے اٹھانی ہے, دوسرا کہتا میں نے اٹھانی ہے. ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا بیٹا ایک تم اٹھا لو اور ایک تم اٹھا لو. یہ امام فراء تھے جن کے شاگرد تھے ہارون الرشید کے دونوں بیٹے, جو جوتا اٹھانے کو سعادت سمجھ رہے تھے, اور آج ویسے ہی جوتی اٹھا کے لے جانے کو لوگ سعادت سمجھنے لگ گئے. چوتھی بات, یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے ہے, بعض روایات میں آتا ہے یہ فجر کی نماز غزوہ تبوک کا موقع ہے جہاں یہ قصہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. عن حذیفة بن الیمانی رضی اللہ عنہ قال حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فبالا تو آپ نے یورین پاس کیا، وتوضأ اور وضو فرمایا، ومسح علی خفیہ اور اپنے موزوں پہ مسح کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قصہ بیان کر رہے ہیں اپنے کسی ایک سفر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد وضو کیا اور اپنے موزوں پہ مسح کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں موزوں پہ مسح کرنا شریعت کا مسئلہ ہے، جائز ہے، اور مدت مسح کتنی ہونی چاہیے؟ اگر آپ موزوں پہ مسح کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں سفر کی حالت میں مسح کریں گے، اور مقیم کے لیے جو سفر میں نہیں ہے اپنے گھر میں ہے وہ 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے۔ رہا 24 گھنٹے کب تک، اس میں الگ سے ایک اختلاف ہے۔ کچھ لوگ جب آپ نے موزے پہنے اس وقت سے، لیکن صحیح بات یہ ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا اس وقت سے لے کے آئندہ 24 گھنٹے تک آپ دوبارہ سے بارہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ مسح یہ انسان حدث اصغر کے موقع پہ کر سکتا ہے، اس نے باوضو ہو کے موزے پہنے، جرابے پہنی، اس کے بعد حدث اصغر ہوا۔ حدث اصغر کیا ہے اور حدث اکبر کیا ہے؟ حدث اصغر جس سے انسان بے وضو ہو لیکن غسل واجب نہ ہو، اور حدث اکبر سے مراد جس سے غسل واجب ہو جائے۔ تو حدث اصغر ہوا اور انسان وہاں مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ مسح جس طرح موزوں پہ کیا جاتا ہے اسی طرح پگڑی پہ کرنا بھی جائز ہے۔ رہا حدث اکبر جس سے غسل واجب ہوتا ہے جیسے جنابت کی حالت، تو اس میں موزوں پہ مسح کرنا کفایت نہیں کرے گا، اور نہ ہی پگڑی پہ مسح کرنا کفایت کرے گا، بلکہ غسل کرنا پڑے گا۔ رہا اگر انسان اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، جبیرہ اس کے ہاتھ پہ لگی ہے، جبیرہ کا مطلب پٹی باندھی ہوئی، معصوب یا پٹی کو بل دیا گیا، جروح زخم ہے، تو ان پہ حدث اصغر کے موقع پہ ان پہ مسح کرنا جائز ہوگا، اور حدث اکبر کے موقع پہ بھی جائز ہوگا۔ لیکن اگر مسح کرنے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو نقصان کا خطرہ ہے تو پھر تیمم کر لے گا، اور پھر مسح کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور مسح اس وقت ہی ہے جب جسم کے سارے اعضاء کو دھویا جائے، صرف پٹی، زخم یا اس طرح کی جگہوں پہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں پہ مسح کیا۔ اتفاق سے مؤلف نے یہ 2 حدیثیں ہی بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین والجوربین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ بھی مسح کیا اور جرابوں پہ بھی مسح کیا۔ وہاں ایک اور بات پر اختلافی علماء کے درمیان سامنے آتی ہے۔ کچھ بادشاہ قسم کے علماء کہتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ مسح کیا جائے، وہ بہت موٹی جراب ہو، اس کے اندر یہ وصف ہو اور یہ وصف ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح کیا، لفظ جراب بولا۔ اب وہاں کو نیکسٹ کی فیکٹری تو نہیں لگی تھی کہ اس کے حجم اور اس کے موٹے اور باریک ہونے کی یہ اسپیسیفکیشن طے کی جائے، اس لیے برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ما ہی الا ممزقہ، صحابہ کرام کے اسی طرح پھٹے پرانے موزے ہوتے تھے اور اس پہ مسح کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر جراب میں اتنا سوراخ ہو جائے کہ تین انگلیاں اس کے اندر داخل ہو جائیں تو مسح کرنا جائز نہیں، اگر کم ہو تو جائز ہے۔ اب تین انگلیوں میں بھی اختلاف ہے، کسی بچے کی تین انگلیاں اور ہیں اور کسی طاقتور انسان کی تین انگلیوں سے تو پاؤں کا پاؤں نظر آ جائے گا۔ تو ان تکلفات سے بچنا ایک ہی راستہ ہے، احادیث کو احادیث کے احترام میں سمجھا جائے، صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، کیونکہ کیا تو انہوں نے، سمجھا تو انہوں نے، ملے تو وہ اللہ کے رسول کو، وہی تو ان کے سامنے نازل ہوئی۔ ہماری عقل و دانش اپنی جگہ جو چاہے لنترانیاں کرتی رہے صحابہ کے فہم کو نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ احناف نہیں مسے کے قائل، وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو مانتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کچھ وقت نکال کے لائبریری میں جا کے جامع الترمذی، سنن الترمذی، باب المسح علی الخفین والجوربین کا باب پڑھیے گا۔ اس باب میں جرابے اور مسح کرنے کا باب جو ہے، وہاں ایک بات بھی امام ترمذی نے لکھ دی کہ زندگی کا آخری وضو جب امام ابو حنیفہ نے کیا ہے تو انہوں نے جرابوں پہ، موزوں پہ مسح کیا ہے۔ اور ساتھ راوی لکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے آج میں نے وہ کام کیا جو زندگی بھر نہیں کیا۔ باب فی المزی وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مزاج اتنا مبارک ہے، اتنا واضح ہے، اتنا مہذب ہے کہ کائنات نے آج تک اتنی تہذیب یافتہ شریعت یا اتنی مبارک شریعت اور اتنی وضاحت والی شریعت کا ادراک نہیں کر سکی۔ روئے زمین پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی مہذب انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن تہذیب یہ ہے کہ انسان ایسی بات کو زبان پہ نہ لائے جس سے انسان کی شخصیت یا شریعت مجروح ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کسی بھی شریعت کے کمال کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا ہر پہلو انتہا درجے کا واضح ہو اور مہذب ہو، اور اشارات اور کنایات سے ہی بہت سارے مسائل کا حل پیش کر دے۔ یہی وجہ ہے شریعت نے بعض ایسے مسائل کا بھی تذکرہ کیا جو انتہائی حساس مسائل سمجھے جاتے ہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے کنایات کی شکل میں، اشارات کی شکل میں ان مسائل کو سمجھایا، ان میں واضح الفاظ اور کھلے الفاظ سے بھی گریز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے حساس سوال کرتے جو تہذیب کے دائرے میں رہ کے پوچھنا بھی ضروری تھا اور سمجھنا بھی ضروری تھا، وہ شریعت کا حصہ بھی تھے، تو صحابیات اور صحابہ کرام یہ آیت پڑھ کے سوال کیا کرتے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا تو اس نے بھی ایسے مسائل کو بڑے ہی انتہائی خوبصورت کنایات میں ہی معاملات کو سمجھایا، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، جب اس نے ڈھانپ لیا تو کنایات سے ہی سارے مسائل کا حل پیش کر دیا، فأتوا حرسكم أن شئتم، کنایات کا استعمال کیا۔ باب في المزي وغيره، ان الله لا يستحي من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ مزی کا اور اسی کے متعلقات اور اسی طرح کے پہلوؤں کا باب۔ المزی یو عربی زبان میں مزی کہتے ہیں ایسے سائل کو جو انسان کے ایسے حصے سے اس کا اخراج ہوتا ہے جب شہوت زور پکڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت ہی مضبوط اور قوت والے انسان تھے، لیکن چونکہ ان کی شادی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو جنت میں عورتوں کی سرتاج ہوگی ان کے ساتھ ہوئی. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنت رجلا مزاء، میں بہت ہی مزی والا انسان تھا، فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حیا کی کہ میں یہ سوال اللہ کے رسول سے کیسے کروں، لمکان ابنته منی، کیونکہ ان کی بیٹی ہی تو میرے گھر میں ہے، فامرت المقداد بن الاسود فسأله، تو میں نے یہ سوال مقداد بن اسود سے کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرو، فقال یغسل ذکرہ ویتوضا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اغسل ذکرک وتوضا، تم دھو لیا کرو اور پھر تم وضو کر لیا کرو. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، توضع وانضح فرجک، تم وضو کر لو اور شرمگاہ کو دھو لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی قسم کی ناپاکی اور کسی قسم کی ایسی حالت اور کیفیت جس سے شریعت کی طہارت پہ کوئی کثافت یا علائش آ جائے، اس سے بچانے کے لیے آپ نے انتہائی گہرے مسائل کو بھی بڑے ہی واضح، کھلے اور آسان الفاظ میں سمجھا دیا. حدیث کے الفاظ مزا، یہ فعال کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کثیر المزی، زیادہ ان کو اس بات کی شکایت تھی. اور یہ شکایت ان اللہ لا یستحی من الحق، مرد و زن کو برابر ہو سکتی ہے، یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں. اور اس کے بارے میں اطباء، آج کل کے اطباء بھی کہتے ہیں، اور محدثین اس بات کی شرح کرتے ہوئے بھی لکھتے ہیں کہ یہ وہ اس پانی کے اخراج کی بات ہے جس کے اخراج کا بھی پتہ نہیں چلتا، زیادہ طاقتور انسان کو بھی شکایت ہو جاتی ہے، اور جب زوجین اکٹھے ہوں تو اس وقت بھی ہو جاتی ہے. انضح فرجک یراد بالنضح الرش وهو الاکثر، انضح کا مطلب ہے تم چھڑکاؤ کرو پانی کا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو دھو لیا کرو. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کثیر المزی، اس شکایت میں زیادہ تھا، تو میں ہر وقت اپنے آپ کو اتنا پابند کرتا کہ ہر وقت غسل ہی کرتا، حتیٰ کہ غسل میں بھی اتنے وہ تشدد میں چلے گئے، قد عادیت رأسی، میں نے اپنے سر سے دشمنی ہی لگا لی کہ کوئی بال کوئی خشک نہ رہ جائے، تو ہر وقت اپنے بال انہوں نے سر کے صاف کر دینے کہ میری طہارت اور پاکیزگی میں کوئی فرق نہ آئے. تو نتیجتاً ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر رہنمائی دی، جس کے نتیجے میں ان کو اس مصیبت سے جان چھوٹی. مصیبت کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ شریعت نے اس کو منی اور مزی کا حکم الگ بیان کیا گیا ہے، المنی المزی، دونوں کا حکم بھی الگ ہے، دونوں کی کیفیات بھی الگ. منی میں غسل واجب ہے، جبکہ مزی میں غسل نہیں، وضو واجب ہے. چونکہ یہ مسئلہ اتنے حساس اور حیا اور شرم کے متعلق تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو خود دریافت نہیں کیا، بلکہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ذریعے اس سوال کا جواب طلب کیا، اور جواب ملنے کے بعد ان کی یہ مشکل دور ہو گئی. علماء کا اختلاف ہے، علماء میں حنابلہ اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ اس وقت پانی کے چھڑکاؤ کے بجائے اس کو شرمگاہ کو دھونا چاہیے اور وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ متاثرہ جگہ کو دھو کر وضو کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ پہلا قول راجح ہے، کیونکہ لفظ یہ ہیں اغسل ذکرک وتوضا، صرف متاثرہ جگہ نہیں بلکہ مکمل اچھے طریقے سے نقا اور صفا ہونی چاہیے. اس حدیث سے دوسری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اعتبار سے تو مضی یہ مشابہ ہے منی کے، کیونکہ اس کے خروج میں، اس کے خراج میں مشابہت ہے اور اس کے رنگ میں بھی مشابہت ہوتی ہے، لیکن وہ جنابت صغرا کہلائے گی اور منی جنابت کبرا کہلائے گی۔ اس حدیث سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ مضی اگرچہ حدث اصغر ہے لیکن نجاست ہے، اس کا دھونا واجب ہے، اور مشقت کے باعث اللہ عز الجلال نے اس کے لیے وضو ہی رکھا ہے، غسل کا حکم نہیں دیا۔ اس سے تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نواقض وضو میں سے ہے۔ چوتھی بات اس سے سمجھ آتی ہے، واجب ہے کہ انسان اس وقت غسل و ذکر کرے، اس وقت شرمگاہ کو دھوئے، اور احادیث کے الفاظ دیگر بھی اس میں اگر شامل کیے جائیں تو اس میں جمہور کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ مکمل اچھے طریقے سے صفائی کی جائے۔ پانچویں بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا جیسا کہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے۔ اسے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں جس طرح استجمار کیا جاتا ہے، استنجا، کہ اس میں پتھر استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں پتھر سے ایسا نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ عن عباد ابن تمیم عن عبد اللہ ابن زید ابن عاصم المزنی قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ عباد بن تميم رضي الله تعالى عنه سمر به وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت پہنچائے گی ایک ایسے آدمی کی، یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ اس کو یہ خیال آتا ہے نماز میں کہ شاید اس نے کچھ چیز پا لی ہے نماز میں، فقال لا ينصرف، نماز کو نہ توڑے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ کوئی آواز نہ سن لے، اور یجد ریحا، یا کسی قسم کی بدبو نہ پالے۔ اس حدیث میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کے عام قواعد میں سے ایک بہت بڑا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اصول بیان کیا گیا ہے جس پر احکام شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ ہے الاصل بقاء الاشیاء المتیقنہ علی حکمہا، ہر چیز پر یقین کرنا یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین، قاعدہ یہ ہے، یقین کیا ہے؟ وضو کیا ہے، نماز پہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس یقین کو یقین ہی توڑے گا، شک نہیں توڑ سکتا۔ الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین زائل ہوتا ہے تو یقین کے ساتھ، جب تک یقین نہ آ جائے کہ وضو خطا ہو گیا ہے کسی آواز یا کسی بدبو کی وجہ سے، اس وقت تک نماز نہ توڑے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، شیطان کا کھیل ہو سکتا ہے، شیطان نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے شک کی بنیاد پہ نماز توڑنا، ظن کی بنیاد پہ نماز توڑنا جائز نہیں۔ اسی طرح یقین کمزور ہو جائے، شک کی طرف لے جائے، تو پھر بھی ایسا نہیں ہوگا، جب تک یقینی شکل نہ ہو۔ اور یقین کی دو دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک انسان کو طہارت کا یقین ہے تو وہ طاہر ہے، جب تک ایک نیا یقین نہیں آ جاتا کہ اس کی طہارت اس وقت ختم ہوگی ہے۔ اسی طرح رکعات کی تعداد میں بھی شک ہو جائے، جس کو یقین ہے کہ تین پڑی ہیں مثلا، اور شک ہے چوتھی پڑی ہے کہ نہیں، چوتھی دوبارہ پڑھ لے، تو یقین کو باقی رکھے اور شک کو دور کر دے۔ اسی طرح ایک انسان کو شک ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہے کہ نہیں، ہوئی ہے کہ نہیں، تو اصل کیا ہے، نکاح باقی رہے گا جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، الاصل بقاء ما كان على ما كان، ہر چیز اپنی حقیقت پہ قائم رہے گی جب تک کوئی نئی چیز یقینی نہیں آ جاتی۔ دوسری بات اس سے سمجھ آتی ہے، مجرد شک کی بنیاد پہ وضو اور نماز کو نہیں توڑا جاتا اور نہ ہی یہ باطل ہوتی ہیں۔ نمبر تین، بغیر کسی سبب کے نماز توڑنا یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح ان اللہ لا یستحی من الحق، اگر کسی کا وضو خطا ہو گیا ہے اور اس میں آواز بھی نہیں تو ایسی صورت میں نماز توڑ دی جائے گی۔ عن ام قیس بنت محصن الاسدیہ انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام قیس بنت محصن اسدیہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چھوٹا بیٹا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فبال علی ثوبی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء فنضحه علی ثوبه ولم یغسله، تو آپ نے پانی منگوایا اور چھڑکاؤ کر دیا اپنے کپڑے پہ اور اس کو دھویا نہیں۔ وفی حدیث عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی ابی صبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا۔ فبال علی ثوبہ، تو اس نے آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء فاتبعه ایہ، تو آپ نے پانی کو منگوایا اور اس کے پیچھے لگا دیا یعنی بہا دیا۔ وعلی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فاتبعه بولہ ولم یغسلہ، تو پیشاب کے جہاں جہاں قطرات اور جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں تک انہوں نے ولم یغسلہ دھویا نہیں، بلکہ پانی لگا دیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے بچوں کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے اور ان سے دعا ان بچوں کے لیے کروائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لطافت تھی اور آپ کی رحمت و شفقت کی یہ حالت تھی، آپ کا اتنا بلند اخلاق تھا اور اس کرم کی سخاوت کو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے رکھا، ان کا استقبال کرتے اور سماحت اپنے سینے کو کھلا رکھتے۔ بلکہ احادیث بتاتی ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ پانچ پہلو پیش کیے، تمام احادیث کو جمع کریں۔ پہلا پہلو، آپ حنکہم، آپ ان کو تحنیک بنا کے دیتے۔ سلم علیہم، تھوڑا سا بڑا سمجھدار بچہ ہوتا سلام بھی کہتے، آپ اپنی جھولی میں بھی بٹھاتے۔ مسح رأسہ، آپ سر پہ پیار دیتے۔ وبرک علی، برکت کی دعا کرتے۔ آپ کندھوں کو بھی تھپتھپاتے، آپ گالوں کو بھی تھپتھپاتے۔ فقبلہ، آپ بوسہ بھی دیتے، اور اگر کوئی بڑا بچہ ہے چل رہا ہے تو اس کو سلام بھی کرتے، اور خصوصاً حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو جنت کے شہزادے ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلتے بھی۔ جو ہی حسن اور حسین نظر آتے، آپ حالانکہ ممبر پہ سوار تھے لیکن جب دور سے وہ آ رہے تھے تو وہ گر گئے، آپ ممبر سے اترے، ان کو اٹھایا اور واپس ممبر پہ آئے اور آ کے خطبہ دیا اور ساتھ بتایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ عز و جلال نے سچ فرمایا ہے، مال بھی اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ بلکہ آپ گھر میں آتے، سیدہ فاطمہ سے پوچھتے، اسم لکعو، اسم لکعو، لکع چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں۔ پاکستانی پنجابی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں منا اور نکڑی، موجود ہے یہاں، اسم لکعو، اسم لکعو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکالتے، جس کو پکڑنے کی کوشش کرتے سیدنا حسن و حسین، اور مسکراتے، اور آپ اپنی زبان فوراً اندر لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے، بس اوقات اپنے اوپر سوار کر لیتے، اور یوں ظاہر کرواتے کہ میرا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو ایک کلمہ بول دیا، کتنی پیاری سواری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوار بھی تو پیارا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے تو آپ جان بوجھ کر کبھی دائیں طرف دوڑتے کبھی بائیں طرف تاکہ اس کو موقع ملے بچے کو، وہ مسکراتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، پکڑتے بھی نہ اور بچوں کے دل میں خوشی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرم اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جب صحابہ کو دیکھا ایک شخص نے آ کے کہ صحابہ اپنے بچوں کو چمکارتے ہیں بوسہ دیتے ہیں تو کہتا ہے وہ بدو انسان، اوا تقبلون الصبیان، تم بچوں کے ساتھ یہ بھی کرتے ہو؟ تو کہا تم؟ کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے رحمت اللہ نے نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ آپ کسی کے بچے کو بھی اٹھا کے اپنی گود میں لے لیتے اور پھر وہ بچہ آپ کے ہی مبارک گود میں بیٹھا یورین پاس کرتا، اور آج کل کا کوئی انسان ہو اٹھا کے پھینکے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے ادب نہیں سکھایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوایا اور پانی بہا دیا اور دھویا نہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا مذکر یا مؤنث، بچہ یا بچی، کیا دونوں پہ ہی ایسا کیا جائے گا؟ ایک گروہ کا کہنا ہے دونوں ہی برابر ہیں، دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور دوسرا گروہ کہتا ہے بچے کے پیشاب پہ چھینٹے لگائے جائیں گے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اور صحیح احادیث بھی یہی بتاتی ہیں، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ بچہ وہ بچی جو ابھی کھانا نہیں کھاتے، ایسی کیفیت میں دودھ ہی پیتے ہیں، تو بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس پہ چھینٹے لگائے جائیں گے، بچی اگر پیشاب کر دے اس کو دھویا جائے گا، یہ صحیح موقف ہے۔ لیکن اگر کھانا کھانے لگ جائیں تو دونوں ہی برابر ہو جائیں گے، اور یہی موقف ائمہ، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق ابن راہویا، امام اوزاعی، ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دلیل بھی یہی وضاحت دیتی ہے۔ آگے یہ ایک الگ بات ہے کہ آخر شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا؟ محدثین یہ لکھتے ہیں کیونکہ اس کے تین اسباب بیان کیے گئے۔ پہلا سبب عموم بلوا یہ ہے کہ باہر بچوں کو لے کے زیادہ لوگ جاتے ہیں، بچیوں کو لے کے نہیں جاتے، اور اگر بار بار باہر لے جانا ہے تو اگر اس طرح کا موقع بن گیا تو دھونے میں مشقت تھی تو شریعت نے مشقت کو دور کر دیا۔ دوسرا سبب جو آج اطباء نے بھی بیان کر دیا کہ ایسی رطوبتیں بچے کے یورین میں نہیں ہوتی جو کہ بچی کی یورین میں ہوتی ہیں، جس کو دھونا ہی ضروری ہے۔ اور تیسرا پہلو بعض علماء اور فقہا یہ لکھتے ہیں کیونکہ بچے کے یورین سے وہ زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے تو اس میں مشقت ہے زیادہ دھونے میں، تو پھر چھینٹے لگانے پر کفایت کر لیا گیا جبکہ بچی کے یورین کا پھیلاؤ نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نجاست بول الغلام وان لم یاکل الطعام للشهوه، بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا پھر بھی اس کا پیشاب ناپاک ہے، نجس ہے، پاک نہیں ہے۔ دوسری بات، چھڑکاؤ کرنا کافی ہوگا، ایسا چھڑکاؤ کہ جس سے تمام متاثرہ جگہ پہ چھڑکاؤ ہو سکے، چھینٹے لگائے جائیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی تواضع اس میں سمجھ آتی ہیں۔ چوتھی بات اس سے سمجھ آتی ہے، المشقہ تجلب التیسیر، قاعدہ یہ ہے المشقہ تجلب التیسیر، جہاں مشقت ہو وہاں شریعت آسانی کے پہلو دے دیا کرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ علماء نے وہ تین اسباب بیان کیے، لیکن اس کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جو مسائل تعبدی ہیں جس کو اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے کر دیا، اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو کرنا ہی ہے۔ باقی احادیث انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.